نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم سبھی حضرات اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء تاجدار کونین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں والہانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین حضرات، پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت میں ڈھول باجوں اور تماشوں کی بانسروں کی اور ہر طرح کے باجے جتنے بھی ہیں کسی کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ سارنگی ہو، چاہے وہ منہ سے بجانے والے موسیقی کے آلات ہوں، چاہے وہ ہاتھ سے استعمال کرنے والے ہوں، یہ تمام باجے ہر طرح کے باجے ناجائز و حرام ہیں، ان کا استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے. اس سلسلے میں نے پچھلے ہفتے ایک حدیث پاک پیش کی تھی جو حضرت ابو مالک اشعری سے مروی، اور جس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں چند ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم کو، شراب کو اور باجوں کو حلال سمجھیں گے، ان کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دے گا. بندر اور خنزیر میں تبدیل کرنے کا مفہوم کیا ہے، پچھلے ہفتے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی. آج میں چند حدیثیں اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت رہا ان حدیثوں کی کچھ تشریح بھی کی جائے گی. امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں حدیث پاک روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ سے، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ہر طرح کے باجوں کو توڑ دوں، اور زمانہ جاہلیت میں جن بتوں کی پوجا کی جاتی ہے ان تمام بتوں کو میں توڑ دوں. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ساری کائنات کی رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا، اور میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں ہر طرح کے باجوں کا خاتمہ کر دوں اور ہر طرح کے بتوں کو توڑ دوں. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جو شراب کا ایک قطرہ پیے گا دنیا میں تو میں ضرور ضرور اسے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، چاہے اس کو بخشا جائے چاہے اس کو بعد میں عذاب دیا جائے. اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ مزید اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی بچے کو شراب کا قطرہ پلائے گا تو اس کو بھی جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اس کے بعد حدیث کے آخر میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، گانے بجانے کے ہر طرح کے آلات، موسیقی کے ہر طرح کے آلات ناجائز و حرام ہیں، ان کا بیچنا، ان کو خریدنا، ان کی اجرت، ان کا استعمال، ان کو سونا، یہ سب کچھ ناجائز و حرام ہے. یہ کسی معمولی انسان کا کلام نہیں، یہ حدیث مصطفیٰ صبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، حضور فرما رہے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ ہر طرح کے گانے بجانے والے آلات حرام ہیں، ان کا استعمال بھی حرام ہے، ان کو خریدنا ان کو بیچنا بھی حرام ہے۔ اب جو لوگ گانے کی سیڈیاں بیچتے ہیں، جو لوگ گانے کی سیڈیاں خریدتے ہیں، جو لوگ گانے کی سیڈیاں کا استعمال کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو گانا سنتے ہیں، وہ لوگ جو بانسری بیچتے ہیں، وہ لوگ جو ڈھول تماشے بیچتے ہیں، وہ لوگ جو نگارے بیچتے ہیں، وہ لوگ کان کھول حدیث پاک سنیں۔ آقا فرما رہے ہیں یہ تمام چیزیں ناجائز و حرام ہیں، اور دوسری حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو استعمال کرے گا، جو ان تمام چیزوں کو استعمال میں لائے گا، حلال سمجھے گا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا چہرہ بندر میں تبدیل کر دیا جائے، اس کا چہرہ خنزیر کی شکل کا بنا دیا جائے۔ تو یہ ایک حدیث پاک اور ہوئی جس سے واضح طور سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈھول تماشوں کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، یہ سب لعب و لعب کے سامان ہیں، یہ سب شیطانی سامان ہیں، ان کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، ان کو سننا بھی ناجائز ہے، ان کو خریدنا ان کو بیچنا بھی ناجائز و حرام ہے، کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ایک دوسری حدیث پاک ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، بارگاہ میں خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں امت ایسی ہوگی، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کو اللہ تعالی ان کی صورتوں کو مسخ فرما دے گا، ان کی صورتوں کو بندروں کی شکل میں اور خنزیر کی شکل میں مسخ فرما دے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اگرچہ وہ لوگ کہتے ہو کہ محمد صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پیغمبر ہیں، یعنی اگرچہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہو، اگرچہ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، اور حضور اگرچہ وہ لوگ آپ کو اللہ کے پیغمبر مانتے ہو، تب بھی ان کو سزا دی جائے گی، تو آپ سنیے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کلمہ تو کلمہ، اگرچہ وہ لوگ نماز پڑھنے والے ہو، اگرچہ وہ لوگ زکات دینے والے ہو، اگرچہ وہ لوگ حج کرنے والے ہو، تب بھی ان کی سزا یہی ہوگی کہ ان کا چہرہ بندر کی شکل کا کر دیا جائے گا، ان کا چہرہ خنزیر کی شکل کا کر دیا جائے گا۔ اب صحابہ حیران ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی ہوں، زکات دینے والے بھی ہوں، حج کرنے والے بھی ہوں، کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں، تو آخر یا رسول اللہ ان کا جرم کیا ہوگا، کس جرم کی پاداش میں ان کو سزا دی جائے گی، کتنا بڑا جرم ہوگا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ شراب پیئیں گے، وہ لوگ جوا کھیلیں گے، اور وہ لوگ گانے بجانے کے آلات کو استعمال کریں گے، گانے بجانے کے آلات کو، اوزار کو وہ لوگ استعمال میں لائیں گے، وہ رات بھر موج مستیاں کریں گے، لہو و لعب میں مبتلا ہوں گے، گانے بجائیں گے، ڈھول تماشا کریں گے، تو ان کی بھی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں مسخ کر دے، ان کے چہرے کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دے، ان کے چہرے کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دے۔ تو یہ تین حدیث پاک ہوئی، ان تینوں حدیث پاک سے واضح اشارہ ملتا ہے اور یہ واضح بیان ملتا ہے کہ اس طرح کے ڈھول تماشے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، شریعت میں ان کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ حضور کی بعثت کا جہاں اور مقصد ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ڈھول تماشوں کا خاتمہ کیا جائے، گانے بجانوں کا خاتمہ ہو جائے، جیسا کہ حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ ڈھول تماشوں گانے بجانوں کا دنیا سے خاتمہ کر دوں۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ حضور کی بعثت جس کام کے لیے ہوئی ہے، حضور کو ماننے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، حضور کی محبت کا دم بھرنے والے، انہیں تمام کاموں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، اس کو دین کا حصہ اور شریعت کا حصہ بنا کے رکھا ہے، یہ تمام افعال جہنم میں لے جانے والے ہیں، حضور کبھی بھی ان سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ایک دو حدیثیں نہیں، اگر حدیثیں بیان کی جائیں تو درجنوں اس طرح کی حدیثیں پاک ہیں جن میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی مولا کائنات سے حدیث پاک مروی ہے، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے حدیث پاک مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث پاک مروی ہے، متعدد صحابہ سے حدیث پاک مروی ہے،
کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر تبل کو، بانسری کو، ڈھول کو، مزامیر کو، معازف مغازف کو، ان تمام چیزوں کو میری امت پر اللہ نے حرام فرما دیا ہے. اب مزامیر اور چند آلات اور ہیں، جو آلات منہ سے بجائے جاتے ہیں ان کو مزامیر کہا جاتا ہے عربی زبان میں، جو آلات ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں ان کو معازف کہا جاتا ہے. دونوں طرح کے آلوں کو پیغمبر اعظم نے حرام قرار دیا ہے. چاہے نعت پڑھ کر ان کا استعمال کیا جائے، چاہے منقبت پڑھ کر ان کا استعمال کیا جائے، چاہے اللہ کے حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے ان کا استعمال کیا جائے، کسی طرح بھی جائز و درست نہیں ہے. ہر طرح سے ناجائز و حرام، ان کا استعمال درست ہی نہیں ہے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال آیا. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضور، میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، جب میں آپ کی محفل سے باہر گیا تو مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، وہاں ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا چلو فلاں مقام پر عرس ہو رہا ہے، چلتے ہیں. جب میں وہاں پر گیا اس مقام پر تو دیکھا کہ وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں، ایک صاحب ڈھول بجا رہے ہیں، دو لوگ سارنگی بجا رہے ہیں. ڈھول بجاتے ہوئے اور سارنگی بجاتے ہوئے حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے، سرکار غوث اعظم کی شان میں منقبت پڑھی جا رہی ہے، اور اولیاء کرام کی تعریف ہو رہی ہے. سوال کرنے والے نے پورا پس منظر دکھا، اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کیا ڈھول بجانا جائز ہے، کیا سارنگی بجانا جائز ہے، اس طرح کے پڑھنے والے قوالوں کا کیا حکم ہے، جو لوگ وہاں حاضر تھے سامعین حاضر ان کا کیا حکم چلا ہے، وہ سب گنہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے. اور سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اس طرح کے قوالے ناجائز و حرام ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمام حاضرین گنہگار ہیں، جتنے لوگ وہاں حاضر سن رہے ہیں سب گنہگار ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمام حاضرین گنہگار ہیں، قوال بھی گنہگار ہیں، اور جو اس منعقد کرنے والا وہ بھی گنہگار ہے. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں، اس کے بعد سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تمام حاضرین جو الگ الگ گنہگار ہوئے ان کا جو گناہ ان کے حصے میں آیا، تمام حاضرین کو ملا کر جتنا گناہ ہوا وہ سارا گناہ قوالوں کے اوپر آئے گا، اور قوالوں کے گناہوں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، کسی بھی حاضر کے گواہ سے کچھ گناہ سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. پھر تمام حاضرین کو جتنا گناہ ہوا اور تمام قوالوں کو جتنا گناہ ہوا، یہ سارا گناہ اٹھا کر اس منعقد کرنے والے پر سب تھوپا جائے گا، اور کسی کے گناہ سے ذرہ برابر کم بھی نہیں کیا جائے گا. اب ذرا اندازہ فرمائیں، مثلا اگر 10 لوگ قوالی گا رہے ہیں، ڈھول تماشا بج رہا ہے، اس میں نگارے بجائے جا رہے ہیں، بانسری بجائے جا رہی، تالیاں بجائے جا رہی ہیں، ڈھول بجایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد سننے والے 100 لوگ ہیں، تو 100 لوگوں کو جو الگ الگ گناہ مل رہا ہے وہ سارا گناہ مجموعی طور سے ان کو ملے گا، قوالوں کو جو لوگ اس طرح کا ناٹک کر رہے ہیں، اور پھر ان تمام لوگوں کا جو گناہ ہوگا وہ گناہ اس کو ملے گا جنہوں نے یہ اہتمام پورا کیا ہے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوری وضاحت کرنے کے بعد حدیثیں نقل کی ہیں. ایک حدیث پاک نقل کی جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، جو سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے، اور نسائی شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے. 5 کتابوں کے حوالے سے امام اہل سنت ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من دعا الی ہدن فلہ من الاجر مثل اجور من تبعہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا ومن دعا الی ضلالہ فلہ فعلیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ من غیر ان ينقص من آثامہم شیئا. امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک پیش کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی ہدایت کی جانب لوگوں کو بلایا تو اس بلانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا آقا علیہ السلام نے، اور جس نے کسی گمراہی کی جانب لوگوں کو بلایا تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا گناہ اس گمراہی پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہوا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کرنے والوں کو جو ثواب ملتا ہے اور نیکی کی دعوت دینے والوں کو ثواب ملتا ہی ملتا ہے. اور جو لوگ برائی کرتے ہیں, برائی کی دعوت دیتے ہیں, تو دعوت دینے والے کے گناہ تو اس کے سر ہے ہی, دعوت دینے کے گناہ اس کے ذمہ ہے ہی. اور وہ لوگ جو اس کی اس دعوت میں برائی کا کام انجام دیں گے, جتنے بھی لوگ ہوں گے, لاکھوں کروڑوں اربوں, جتنے بھی لوگ اس گناہ پر عمل کریں گے, اتنے لوگوں کو جو بھی گناہ ملے گا وہ پورا مجموعی طور پر سارا گناہ اس کے سر پہ تھوپا جائے گا, اور ان کے گناہوں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. اس کی ایک مثال دیتے ہیں اعلی حضرت کہ ایک شخص تندرست ہے اور وہ مانگتا ہے, تندرستی کے عالم میں, صحت و توانائی کے عالم میں مانگنا ناجائز و حرام ہے. جو انسان کام کاج کر سکتا ہو اس کے لیے ہاتھ پھیلانا اور مسلمانوں پر بوجھ بننا ناجائز و حرام درست نہیں ہے. لیکن ایک شخص تندرست ہے, تندرستی کے باوجود وہ مانگتا ہے, اور ایک دینے والا دیکھتا ہے کہ یہ تندرست انسان کام کاج کرنے والا ہے, یہ مجبور بے بس نہیں, اس کے باوجود وہ دیتا ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ فقہا نے فرمایا, ہمارے علماء نے فرمایا, ائمہ مجتہدین نے فرمایا کہ یہ مانگنے والا تو گنہگار ہے ہی, اور اس مانگنے والے کو جو دے رہا ہے وہ دینے والا بھی گنہگار ہے, اس لیے کہ وہ گناہوں کا تعاون کر رہا ہے. وہ اگر نہ دیتا تو یہ کبھی نہیں مانگتا. جب اس کو کہیں سے ملتا نہیں, مجبوراً کام کرتا, مجبوراً کاش کرتا, وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا, محنت کرتا, مشقت کرتا, لیکن دینے والا نے دیا تو اس کے مانگنے کی عادت پڑ گئی, تو مانگنے کے گناہ اس کے سر, اور جس نے اس کو دیا ہے وہ دینے پر بھی وہ گنہگار ہو رہا ہے. ویسے ہی وہ اس منعقد کرنے والا یا پروگرام منعقد کرنے والا, نہ ہی وہ فواروں کو بلاتا, نہ ہی وہ غلط کام کرتے, نہ ہی ڈھول تماشا بجاتے, نہ ہی سننے والے آتے, اس لیے تمام لوگوں کا گناہ اسی کا سر تھوپا جائے گا اور کسی کے گناہ سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت, یہ ہے سرکار اعلیٰ کا پیغام جو پوری دنیا کو دیا گیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے ہر طرح کی بدعات کا خاتمہ کیا ہے, ہر طرح کی بدعات کو جس اکھاڑ کر پھینکا ہے, کسی بدعات کو رواج نہیں دیا ہے. جھوٹے ہیں وہ لوگ, اور وہ لوگ کذاب ہیں جو کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے, مولوی احمد رضا نے, سنیوں کے امام نے بدعات کو پھیلایا ہے. سنیوں کے امام, ہمارے امام نے بدعات کو پھیلایا نہیں ہے, ہر طرح کی بدعات کا خاتمہ کیا ہے اور کسی بدعات کو برداشت نہیں کیا ہے. ہر بدعات کے خاتمے کے تعلق سے باقاعدہ کتابیں موجود ہیں. تو آج جو مسلک اور دین کے نام پر ڈھول تماشے بجائے جا رہے ہیں, جلوس نکل رہا سرکار غوث اعظم کا, اس میں نظارے بجائے جا رہے ہیں, ڈھول بجائے جا رہے ہیں, بانسریاں بجائی جا رہی ہیں, تالیاں بجائی جا رہی ہیں, شریعت کی روح سے یہ سب ناجائز و حرام ہے. کسی کو برا لگتا ہے برا لگتا رہے, کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہوتا رہے, حدیث پاک کے مقابلے میں کسی کی ناراضگی تو نہیں دیکھی جائے گی, اور کسی کی ناراضگی, کسی کا غصہ پر کبھی نہیں دیکھا جائے گا. جو حدیث پاک میں آیا ہے ان حدیثوں کو بیان کیا جائے گا, اور یقیناً ضرور بیان کیا جائے گا. اس طرح کے متعلق بے شمار حدیثیں ہیں جن میں اس طرح کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے, عنوان کو بیان کیا گیا ہے. اب رہا دف کا معاملہ, بعض ہمارے سنی لوگ سمجھتے ہیں کہ دف بجانا یہ جائز ہے. بلا شبہ دف بجانا جائز ضرور ہے, لیکن اس کے تین مقام ہیں, ان مقام کے علاوہ کہیں اور بجانا جائز نہیں ہے. شادی کے موقع پر, ولیمے کے موقع پر, اور عید کے موقع پر, یہ تین مقام ایسے ہیں کہ شریعت میں ان تین مقام کو الگ کر دیا گیا ہے کہ ان تین مقام پر اگر دف بجایا جاتا ہے, ولیمے کا اعلان کیا جا رہا ہے یا نکاح کا اعلان کیا جا رہا ہے, شادی کی خوشی میں گھر میں دف بج رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ناجائز حرام کام نہیں ہو رہا ہے, تو دف بجانا یہ تین مقام پر جائز ہے. ان تین مقام کے علاوہ کہیں اور دف بجانا جائز نہیں ہے, ناجائز حرام ہے. اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں فاروق اعظم جب دف کی آواز سنتے تھے تو تلاش کرتے تھے, تحقیق کرتے تھے, معلوم کرتے دف کیوں بجایا جا رہا ہے. اگر کسی کی گھر میں نکاح ہوتا تھا, ولیمہ ہوتا تھا, نکاح یا ولیمے کی خوشی میں دف بجایا جا رہا ہے, تو فاروق اعظم سزا نہیں دیتے تھے. لیکن اگر یوں ہی لہو العلم میں مبتلا ہو کر کوئی دف بجا رہا ہے تو آپ کوڑا اٹھاتے, تعزیر لگاتے تھے, سزا دیتے تھے کہ تم نے دف کیوں بجایا. اب یہاں سے یہ سمجھ لینا, چونکہ تین مقام پر جائز ہے لہذا ہر مقام پر جائز ہو جائے گا, یہ سمجھنا بہت غلط ہے, نادانی ہے. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں. شریعت میں کچھ مقامات ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ناجائز و حرام ہیں اگر ان کو کسی مقام پر جائز قرار دے دیا گیا ہے تو ان مقام پر دوسرے مقام پر قیاس نہیں کیا جائے گا کہ مطلق یہ چیز جائز ہو گئی. مثلا کسی اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے, کسی اجنبی اور غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں, چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا یا کسی کا رشتہ لگا کسی عورت سے تو شریعت میں ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے, وہ اس اجنبی عورت کو ایک نگاہ دیکھ سکتا ہے, دیکھنے کی اجازت ہے. اب یہاں سے کوئی یہ سمجھے کہ چونکہ اس مقام پر شریعت نے اس اجنبی عورت کو دیکھنے کی اجازت دی ہے لہذا ہر عورت کو دیکھنا جائز ہے, تو یہ اس کی بات احمقانہ ہوگی, بے وقوفانہ ہوگی, اور اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. شریعت نے شادی کے موقع پر اجنبی عورت کو دیکھنے کی اجازت دی ہے جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو, لہذا کسی اور عورت کو دیکھنا ناجائز ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا, دیکھنا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مردار کھانا حرام و ناجائز ہے, لیکن حدیث پاک میں آیا ہے یعنی خون کھانا, خون کا استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے, لیکن حدیث پاک میں دو طرح کے خونوں کو جائز قرار دیا گیا ہے اور دو طرح کے مردار کو جائز قرار دیا گیا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احلت لنا المیتتان والدمان, آقا فرماتے ہیں کہ میرے لیے یعنی میری امت کے لیے دو طرح کے مردار اور دو طرح کے خون یہ حلال قرار دیے گئے ہیں. امل میتتان, رہے دو طرح کے مردار, فالحوت والجراد, تو مچھلی اور ٹڈی ہے, تو مچھلی اور ٹڈی مر جائے تو مر جانے کے باوجود کھانا جائز ہے. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وامل دمان, رہے دو طرح کے خون, فالکبد والطحال, تو کلیجی اور تلی ہے, کلیجی تلی بھی خون ہی سے بنتے, انہیں کا مجموعہ ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طرح کے خون یا کلیجی تلی جائز ہے اور دو طرح کے مردار یا مچھلی اور ٹڈی جائز ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے چونکہ مردار کو حلال قرار دیا گیا ہے لہذا ہر مردار حلال ہو جائے گا, خون چونکہ حلال قرار دیا گیا ہے دو طرح کے خون لہذا ہر خون حلال ہو جائے گا, تو یہ اس کی بیوقوفہ اور بیوقوفی ہوگی, یہ اس کی جہالت اور اس کی حماقت ہو جائے گی. تو کچھ مقام مخصوص ہوتے ہیں, بالکل اسی طریقے تین مقام کو شریعت نے خاص کیا ہے, ولیمے کا مقام, نکاح کا مقام, یا یہ کہ عید کا موقع ہے تو ان موقعوں پر دف بجانا جائز ہے, اس کے علاوہ باقی کسی مقام پر بجانا جائز نہیں ہے, ناجائز و حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شریعت کے احکام کے معاملے میں ہمیں اپنے نفس کو ذی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنے نفس کو چھوڑ کر شہوت پرستی کو چھوڑ کر شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.